بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول الفقه كدرس الأصول من علم الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، اس چھوٹے سے اور عظیم رسالے کے شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، المفتی والمستفتی. آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، یہ تو ہم نے جان لیا کہ اصول فقہ کے متعلق اہم باتیں اور اہم مسائل اور اہم احکام اور اہم اصول تو جان لیا الحمدللہ، لیکن جو ان اصولوں کو سمجھتا ہے اور شریعت کے دوسرے مسائل کو سمجھتا ہے، چاہے وہ علم تفسیر کا ہو یا حدیث کا ہو یا عقیدے کا ہو یا فقہ کا ہو یا عربی لغت کا ہو یا کوئی بھی علم جس کا تعلق شریعت سے ہے، اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ شخص کون ہوتا ہے؟ کیا کوئی بھی انسان فتویٰ دے سکتا ہے یا نہیں؟ مفتی کون ہوتا ہے؟ اور سوال کرنے والا جسے مستفتی کہا جاتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ فتویٰ کے شروط کیا ہیں؟ مستفتی کی شروط کیا ہیں؟ مفتی اور قاضی میں کیا فرق ہے؟ علم اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ شروط الجواز و شروط الوجوب میں کیا فرق ہے؟ یقین اور ظن میں کیا فرق ہے؟ کیا کسی بڑے عالم کی موجودگی میں کسی طالب علم سے سوال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اختلافی مسائل میں یہ قاعدہ نکالا جا سکتا ہے کہ کیونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے تو اختلاف ہی دلیل ہے اس مسئلے کی، کہ اس کا حکم یہ ہے کیونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے؟ دوسرے لفظوں میں، کیا اختلاف بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ فتویٰ تو ایک رائے ہے اور رائے کوئی بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ درس کے اخیر میں یہ جو غلط فہمیاں ہیں اور یہ جو بعض غلط مفہوم ہیں فتویٰ اور مفتی کے متعلق، اس کی بات کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں مفتی کیا ہے اور مستفتی کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، المفتی هو المخبر عن حکم شرعی. مفتی وہ شخص ہے جو کسی حکم شرعی کی خبر دیتا ہے. المخبر خبر دیتا ہے، ان حکم شرعی کسی شرعی حکم کے متعلق. یہ معنی ہے اصطلاحی، اصطلاح میں یعنی فقہا کے اصطلاح میں یہ معنی ہے. لغت میں کیا معنی ہے مفتی کا؟ لغت میں ہے المخبر عن حکم ما، کسی بھی حکم کے متعلق خبر دینا، یہ لغت کے اعتبار سے فتویٰ کہا جاتا ہے. یعنی جو کسی لغوی حکم کے متعلق بات کرے کہ لام حرف جر ہے، لام التعلیل بھی استعمال ہو سکتی ہے، لام الجحود بھی ہوتی ہے، تو یہ بھی فتویٰ ہے لیکن لغت کے اعتبار سے ہے. اور جب کوئی شخص کوئی عقلی حکم کے متعلق بات کرتا ہے تو وہ فتویٰ دیتا ہے عقلی احکام میں. لیکن اصطلاحاً اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حکم شرعی کے متعلق خبر دینا جس کا تعلق شریعت سے ہو, حکم شرعی سے ہو. حکم شرعی میں کیا ہوتا ہے؟ حرام ہے, حلال ہے, وجوب ہے, یا استحباب ہے, یا جواز ہے, یا مکروہ ہے, یا محرم ہے. اس طریقے سے جو احکام ہے جو ان کے متعلق بات کرتا ہے وہ حکم شرعی کے متعلق بات کرتا ہے. ظاہر ہے اس میں عقیدے کے مسائل شامل ہیں, عبادات کے مسائل شامل ہیں, معاملات کے مسائل سارے کے سارے شامل ہیں. یعنی جو شخص نکاح کے متعلق فتویٰ دیتا ہے تو نکاح حکم شرعی ہے کہ نہیں؟ یہ فتویٰ جو ہے یہ شرعی فتویٰ سمجھا جاتا ہے. ہم یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے یہ لغت کے اعتبار سے, یہ لغوی ہے تو رائے ٹھیک ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. نہیں, شرعی جو فتویٰ ہے اگرچہ وہ غلط ہو سکتی ہے لیکن جو مفتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اپنی پوری محنت کرنے کے بعد, جد جہد کرنے کے بعد وہ فتویٰ دیتا ہے. تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے جی, کیونکہ فتویٰ کا مطلب ہے کہ خبر ہی دینی ہے کسی حکم کے متعلق تو میں بھی خبر دے سکتا ہوں. ہرگز نہیں. اور مستفتی وہ شخص ہے, هو السائل عن حکم شرعی, وہ شخص ہے جو سوال کرتا ہے کسی حکم شرعی کے متعلق, اسے مستفتی کہتے ہیں. تو یہاں پر جو قید ہے کس چیز کی ہے؟ حکم شرعی کی. تو فتاوی کا تعلق احکام شرعیہ سے ہی یاد رکھیں. اس لیے اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ کہے یا وہ یہ سمجھے کہ فتویٰ جو ہے وہ کوئی بھی دے سکتا ہے. نہیں, غلط بات ہے. فتویٰ کوئی بھی نہیں دے سکتا. فتویٰ صرف مجتہدین علماء دے سکتے ہیں جو اہل الفتویٰ ہیں. کوئی بھی انسان فتویٰ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ فتویٰ کے لائق ہی نہیں ہے, وہ مجتہد ہی نہیں ہے, وہ طالب علم بھی نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں جب فتویٰ ہر انسان نہیں دے سکتا تو اس کی ظاہر معنی ہے کچھ شرطیں ہیں. جب تک یہ شرطیں نہ پائی جائے تو وہ شخص مفتی نہیں بن سکتا جو اس کو وہ قول فتویٰ نہیں ہوگا. اور یہ جو شرطیں ہیں دو قسم کی ہیں. ایک تو شروط الجواز ہیں, یعنی شروط جواز الفتویٰ. وہ شرطیں, اگر یہ شرطیں حاصل ہو جائیں, موجود ہوں, تو اب فتویٰ دینا جائز ہے. اگر نہ ہو, یعنی میں سے کوئی شرط نہ ہو, تو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. دوسری قسم کی شرطیں ہیں شروط الوجوب. اب یہ شرطیں تو موجود ہیں جو جواز کی ہیں, لیکن کیا اب واجب ہے کہ فتویٰ دیا جائے؟ ہر مفتی پر واجب ہے یا اس کی بھی کوئی شرطیں ہیں؟ اس کی بھی کوئی شرطیں ہیں. اسی کہتے ہیں شروط الوجوب. یعنی یہ وہ شرطیں ہیں جب پائی جائیں, موجود ہوں, تو اب مفتی پر واجب کو فتویٰ دے. اگر نہ ہو تو واجب نہیں ہے. تفسیر اور مثال سے بات آسان ہوگی. ایک اچھی طرح بات یاد رکھیں, میں تفصیل بیان کرنے سے پہلے, علم حاصل کرنا شریعت کا علم حاصل, یہ کوئی بھی علم ہو, اس کے درجات ہیں, سٹیپس ہیں. جب تک وہ نہ پائے جائیں تو کوئی بھی انسان اس خاص علم میں جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس پہ عبور حاصل نہیں کر سکتا. یعنی میں ڈاکٹر ہوں, جب تک میں خاص مراحل سے گزرا نہیں میں ڈاکٹر نہیں بنا, اور نہ ہی مجھے میڈیکل کالج نے یا گورنمنٹ نے اجازت دی ہے کہ میں کسی کو انجیکشن بھی لگاؤں یا بلکہ ہاتھ بھی لگاؤں. ہاتھ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ علاج کے اعتبار سے, ورنہ تو ہاتھ لگانے سے کون منع کرتا ہے. یہ کون سے مراحل تھے؟ نمبر ایک, علم حاصل کیا میڈیکل کالج میں جا کے, اور اس سے پہلے جو بھی زندگی میں علم حاصل کیا وہ کام آیا کہ نہیں؟ یعنی میں نے میتھمیٹکس پڑھی ہے, اس کا کیا تعلق ہے میڈیسن سے؟ لیکن وہ بھی کام آیا, کیونکہ بعض ایسے مسائل جہاں پہ میتھمیٹکس ضروری ہے, آج بھی میڈیسن میں بھی ضروری ہے. ڈوز کی کلکولیشن کرنا یا ٹائٹریشن کرنا, اس طریقے سے بہت کام آئی تھی. بہرحال تو علم حاصل کیا. یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد سمجھ، سمجھ فہم. اگر علم صرف کتابی صورت میں ہوتا وہ سمجھ کبھی اسے سمجھتا نہیں، تو کبھی بھی امتحان میں پاس نہ ہوتا، اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی اس علم کے اعتبار سے جو میں نے حاصل کیا ہے. یعنی بغیر سمجھ کے تو علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل علم حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ معلومات کی کثرت، انفارمیشن بہت زیادہ ہو. یعنی آپ نے رٹا لگانا ہے اور آپ نے بس انفارمیشن اکٹھے کرنی ہے. اگر سمجھ نہیں آئی کسی چیز کی تو فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ وقت ضائع کیا. تو دوسرا مرحلہ سمجھنے کا، دوسرا سٹیپ ہے. تو علم بغیر سمجھنے کا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سمجھ لیا لیکن تطبیق نہیں ہے. پریکٹیکلی میں مریض کو انجیکشن نہیں لگا سکتا، اس کے سینے میں، سینے کے اوپر سٹیتھوسکوپ رکھ کے مجھے پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ آوازیں کیا ہے. تو پریکٹیکل تطبیق جو ہے وہ ضروری ہے. جب اس مرحلے کو بھی پار کیا اور امتحان میں ہم، یعنی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ مریض کو سامنے بٹھا کے ایک ہمیں بیڈ کیس دیے جاتے ہیں، یہ مریض ہے، اس کی شروع سے ہسٹری کیا ہے، اس کا ایگزامینیشن آپ نے کیا، کیا پازیٹیو فائنڈنگ ہیں، اس کے بعد اس کا جو جنرل فزیکل ایگزامینیشن اس میں کیا پازیٹیو فائنڈنگ ہے، سسٹمک ایگزامینیشن آپ نے کیا ہے، اس کے جو مختلف سسٹمز ہیں جسم کے اس کی کیا پازیٹیو فائنڈنگ ہیں، انویسٹیگیشن کیا آپ کرنا پسند کریں گے، آپ کی تشخیص ڈائگنوسز کیا ہے، آپ کیا علاج کریں گے. اب جو علم اتنی سالوں میں حاصل کیا تھا، جو کچھ سمجھا تھا اس کو تو پریکٹیکلی اپلائی کر سکا، اور جو سمجھ میں نہ آیا تھا خالی ہاتھ، کوئی پتہ نہیں، ایسا ہے نا. اس کے بعد پھر جب آپ یہ مرحلہ بھی طے کر لیتے ہیں، پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ مریض کو علاج بھی دیں اور مریض کو ہاتھ بھی لگائیں. یہ میڈیکل کے علم کی ایک منی مثال دی ہے. کوئی بھی علم دیکھ لیں آپ، ان تین مرحلوں سے گزرنا ضروری ہے. شریعت کا علم بھی ایسا ہی علم ہے، کیونکہ یہ بھی علوم میں سے ایک علم ہے، اور جتنا اہتمام شریعت کے علم کے ساتھ کیا گیا، میرا خیال ہے کسی اور علم کے ساتھ نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. تو تین چیزیں یاد رکھیں، علم نمبر دو، فہم سمجھ نمبر تین، پریکٹیکل اپلیکیشن تطبیق عملی جسے کہتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے، شریعت کے متعلق جو بات کی جاتی ہے، جیسے کہ شیخ صاحب بیان کریں گے، بات معرفت کی ہوتی ہے، علم کی نہیں ہوتی. معرفت، علم اور معرفت میں کیا فرق ہے؟
معرفت جاننا.
تو علم کیا ہوتا ہے؟
علم انفارمیشن، لیکن اس کی جو علم حاصل اچھے انداز میں جاننا، گہرائی سے جاننا.
معرفت بھائی کہتے ہیں جاننا، اور علم گہرائی کے ساتھ جاننا. معرفت گہرائی کے ساتھ جاننا، علم کو جاننا، یا معرفت کا درجہ بلند ہے علم سے. غلط فتویٰ. کیا خیال ہے کہ اور اچھی ٹرائی تھی، جزاک اللہ خیر.
جاننا اور اقرار کرنا یقین کے ساتھ.
کون سے والا؟ علم معرفت جاننا اقرار کرنا یقین کے ساتھ، یعنی معرفت کا درجہ علم سے بلند ہے. آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے عالم ہے یا عارف ہے؟ علیم علم کی صفت ہے یا معرفت کی صفت ہے؟ تو بلند علم ہو یا معرفت ہوئی؟ ابھی تو آپ کچھ اور کہہ رہے تھے، معرفت کہہ رہے تھے ابھی آپ، اب کیوں اپنی رائے تبدیل کر دی؟ الحمدللہ، فرق ہے دونوں میں. اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ موصوف ہوتی ہے، معرفت کے ساتھ نہیں. اب کوئی بھی آیت دیکھ لیں، کوئی بھی حدیث دیکھ لیں، معرفت کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو. ایک حدیث میں ہے، اس کی میں تفصیل بیان کروں گا، معرفت سے اللہ تعالیٰ موصوف کیوں نہیں ہے. معرفت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو شک تھا, بعد میں آپ نے جانا ہے. شک کے بعد جاننا, یعنی جہالت کے بعد کسی چیز کو جاننے کو معرفت کہا جاتا ہے. اس لیے آپ صوفی میں زیادہ دیکھیں العارف باللہ, اس کا لفظ کس نے پیدا کیا ہے, ہم شک کریں گے. اشاعر کا بھی یہی منہج ہے, اہل کلام کا بھی یہی منہج ہے, پہلے شک کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور ہے, پھر دلائل کو دیکھیں گے, آسمان و زمین پہ تدبر کریں گے, تفکر کریں گے, پھر ہم کہیں گے ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو ان کو کہتے ہیں العارف باللہ. اور صوفی سمجھتے کہ معرفت کا درجہ علم سے بلند ہے, اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اکثر لوگ
باتوں میں استعمال کرتے ہیں,
باتوں میں استعمال کرتے ہیں, لیکن ابھی دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ معرفت کی کوئی دلیل نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ علم سے موصوف ہوئی, معرفت سے کیوں نہیں ہوئی. پہلی بات یہ ہے کہ معرفت شک شبہ جہالت کے بعد ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جہالت سے پاک ہے. نمبر دو, اسے کوئی دلیل نہیں ملتی. اچھا, یہ تو ہم نے جان لیا کہ علم اور معرفت میں فرق. ارے شیخ صاحب کے قول کے واپس آتے ہیں. اچھا, ایک اور مسئلہ اس سے پہلے, قاضی اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ قاضی فتوے کو نافذ کرتا ہے اور مفتی فتوے کو نافذ نہیں کرتا. دوسرا فرق کوئی ہے؟ قاضی مفتی سے زیادہ عالم ہے؟ نہیں. قاضی اپوائنٹڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, مفتی نہیں ہوتا. تیسرا, قاضی ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ ایک کام کرتا ہے. قاضی کے پاس جاتا کون ہے؟ مفتی کے پاس کون جاتا ہے؟ قاضی ہمیشہ خصومت میں, اختلاف میں فیصلہ کرتا ہے, اور مفتی فتویٰ دیتا ہے, عام فتویٰ دیتا ہے. تو قاضی فیصلہ کرتا ہے, ان کے پاس خاص قسم کے لوگ آتے ہیں. اس لیے یہاں پر ایک مسئلہ ہوا تھا, ایک طلاق کے متعلق ایک مسئلہ ہوا تھا, تو کسی ساتھی نے مجبور کر دیا کہ چلتے ہیں قاضی صاحب سے پوچھتے. تو ہم عدالت میں گئے, نکاح کی عدالت میں, تو قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے, بھئی ایک گھر میں رہتے میاں بیوی, اب طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی, ان کو تسلی نہیں ہو رہی. جواب تو دے دیں, تسلی نہیں ہوئی کیونکہ کوئی ریٹرن کچھ چاہیے تھا. وہاں پہ گئے تو قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھیں, ہم قاضی ہیں, ہم فتویٰ نہیں دیتے, ہم فیصلہ کرتے ہیں. آپ نے فتویٰ لینا ہے تو یہ فون نمبر ہے, یا فلان جگہ وہاں پہ جا کے آپ فتویٰ لیں. سبحان اللہ, کیا وہ عالم نہیں تھا؟ عالم ہے, مسئلے کو جانتا بھی ہے, لیکن کیونکہ جھگڑا نہیں ہوا, خصومت نہیں ہوئی, اور ہم نے اس کو رجسٹر نہیں کیا, اور دونوں فریقین نہیں تھے, اس لیے قاضی نے فیصلہ نہیں کیا. مفتی تو فیصلہ کر دیتا ہے. آپ سوال فون پہ کرتے ہیں یا کچھ بھی آپ پوچھتے ہیں تو آپ کو وہ جواب دیتا ہے, اپنے علم کے مطابق جواب دے دیتا ہے. یہی دونوں میں فرق ہے. چوتھا فرق ہے, قاضی کا فیصلہ اختلاف ختم کر دیتا ہے, اور مفتی کا فیصلہ, مفتی کا فتویٰ اختلاف کو نہیں ختم کرتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شروط الفتوى یشترط لجواز الفتوى شروط منها, فتوے کے جواز کے لیے بعض شرطیں ہیں, ان میں سے یہ ہیں. نمبر ایک, ان یکون المفتی عارفا, اسے ذرا انڈر لائن کریں, ان یکون المفتی عارفا بالحکم یقینا او ظنا راجحا. یقیناً کے نیچے لائن ڈالیں اور ظنا راجحا کے نیچے لائن ڈالیں, وہ لو وجب علیہ توقف, توقف کے نیچے لائن ڈالیں. جیسا فرماتے ہیں یہ کہ مفتی عارف ہو حکم سے یقینی طور پہ, یا ظن راجح کے طور پہ, اور اگر ایسا نہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ توقف اختیار کرے. چھوٹا سا جملہ ہے, اس میں مسائل دیکھتے ہیں کتنی ہے. نہیں پانی ہے میرے پاس, جزاک اللہ خیر. تھوڑا ٹھنڈے ذرا گرم ہو جائے. پہلی بات ہے کہ شروط الجواز یعنی یہ وہ شرطیں ہیں اگر پائی جائیں تو اب یہ شخص فتویٰ دے سکتا ہے, مفتی ہے, اس کو فتویٰ دینا جائز ہے. اور ان شرطوں کے بعد اس سوال کا جواب واضح ہو جائے گا. جو لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص فتویٰ دے سکتا ہے, یہ رائے ہے, محض رائے ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں علماء نے کیسے شرطیں رکھی ہیں, کتنی مشکل شرطیں ہیں یہ. فتویٰ شرعی یہ تو بتاتا ہوں نا میں آپ کو. شیخ صاحب نے فرمایا ان یکون المفتی عارفا, بھائی نے یہ سوال کیا کہ عالم کیوں نہیں فرمایا, عارف کیوں فرمایا ہے؟ عارفا بالحکم یقینیا او ظن راجحا. جب مفتی سے سوال کیا جاتا ہے اکثر اوقات مفتی کو جواب نہیں آتا, وہ ڈھونڈ کے بتاتا ہے, صحیح ہے کہ نہیں, یا سوچ کے بتاتا ہے. نمبر دو, حکم جو ہے حکم یقینی اور حکم ظن راجح, اس میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پہ سور کا گوشت کھانا کیا حکم ہے, یقینی طور پہ یا ظنی طور پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واضح نص واضح یقینی نص ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ حرمت علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر, حرام ہے. اس جملے میں کوئی دوسرا مفہوم نکل سکتا ہے حرام کے علاوہ؟ نہیں, ہرگز نہیں. اسے کہتے ہیں حکم یقینی. دوسرا سوال, اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اونٹ کے گوشت کھانے سے طہارت باقی رہتی ہے یا نہیں, یا طہارت کے بعد اونٹ کے گوشت کھانے کا کیا حکم ہے؟ جواب, وضو ٹوٹ جاتا ہے, دوبارہ وضو کرنا چاہیے. یقینی طور پہ یا ظن راجح ہے؟ یقینی طور پہ. ہاں اچھا, کیا دونوں برابر ہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ وتوضؤ من لحوم الابل, کیا خیال ہے؟ میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, یقینی ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یقین کب ہوا؟ فوری طور پہ یقین آیا ہے یا کچھ دیکھنے کے بعد یقین ہوا ہے؟ دیکھیں نا, یہ فرق ہے. ظن راجح ہوا پھر یقین ہوا, لیکن حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اس میں فوری طور پہ. اس لیے نصوص کی دو قسمیں ہیں, یاد ہے, نص قطعی الدلالہ ونص ظنی الدلالہ. قطعی الدلالہ کہ اس کا ایک مفہوم دوسرا ہے نہیں, ظنی الدلالہ کے ایک سے زیادہ مفہوم ہے. بحث اور تدبر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ راجح ہے. اس لیے امت میں کبھی اختلاف ہوا ہے کہ سور گوشت حرام ہے, لیکن اونٹ کے گوشت کھانے سے وہ جو ٹوٹتا نہیں اٹھتا, اس میں اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ اگر یقینی طور پہ ہوتا کبھی اختلاف نہ ہوتا, یاد رکھیں. یہ بات ہے, قول راجح یہی ہے, اس کی دلیل ہے. اور قول مرجوح یہ ہے کیونکہ اس کی یہ دلیل موجود نہیں ہے. اچھا, وإلا وجب عليه التوقف, اگر اسے حکم یقینی طور پہ یہ ظن راجح کے طور پر نہیں آتا جواب تو پھر توقف کرے، یعنی اگر شک ہو تو جواب دے سکتا ہے. یاد رکھیں، مفتی کو اگر شک ہو کسی مسئلے میں، یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے، اس پر فتویٰ دینا حرام ہے. رائے ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے، یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے. شک کی بنیاد پر فتویٰ نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اور جو فتویٰ دیتا ہے شک کی بنیاد پر، اس نے حرام کا ارتکاب کیا، حرام ہے اس کے اوپر. اچھا، یہ کہنا توقف کا مطلب کیا ہے؟ مفتی کیا کہے؟ آپ نے اسے سوال کیا ہے، میں چپ بیٹھا رہا ہوں. آپ پتہ نہیں سوچیں گے اب جواب کے لیے سوچ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. بارک اللہ فیک. آپ کہہ دیں میں نہیں جانتا ہوں، لا اعلم، یا میں دیکھ کے بتاؤں گا. توقف کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یا تو میں پوچھ کے بتاؤں گا یا دیکھ کے بتاؤں گا، یا اللہ اعلم میں نہیں جانتا ہوں. سلف سے ثابت ہے، وہ فرماتے جب عالم یہ کہنا چھوڑ دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو اس کی ہلاکت قریب آ جاتی ہے، علم کی ہلاکت. آدھا علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، آدھا علم ہے یہ، کیونکہ نہ جاننا بھی تو جاننا ہے نا. اب دیکھیں، شیخ ابن باز رحمتہ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا، نور الدرب ایک پروگرام آتا ہے فتاوی کا، ڈیلی آتا ہے اور عشاء کے بعد میرے خیال ہے غالباً آتا ہے، ایک تو فتاوی الہوا عصر کے بعد آتا ہے اور عشاء کے بعد نور الدرب آتا ہے. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، لاکھوں لوگ دنیا میں، اور امت اسلام کا سب سے بڑا مفتی جو سمجھا جاتا ہے وہ جواب دے رہے ہیں. سوال سنا اور جواب میں فرماتے ہیں لا ادری، مجھے علم نہیں ہے اس کا، میں دیکھوں گا اس مسئلے کو، اس مسئلے کی ضروری ہے کہ دوبارہ دیکھا جائے. اللہ اکبر. شیطان کتنے وسوسے دیتا ہے، ارے دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہو، یہ کہو گے میں نہیں جاؤں پھر جانے کا کون، لوگ کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، ہر کس میں، جب نہیں جانتا تو نہیں جانتا. اور اسی پروگرام میں ایک مطلب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کی ہم یہ رسالہ شرح کر رہے ہیں، ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں، شیخ ابن باز سے پوچھیں. اللہ اکبر. یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ سلف سے سیکھا. امام مالک رحمۃ اللہ کا مشہور قصہ ہے، افریقہ سے لوگ آتے ہیں امام مالک کے لیے، اور افریقہ سے مدینہ کا سفر کرتے ہیں، کئی مہینے بیچارے پریشان ہو کے سمندر پار آتے ہیں، امام مالک کے پوچھتے پوچھتے آتے ہیں، یہ امام مالک ہے، جاتے ہیں سوال کرتے ہیں، آدھے سے زیادہ سوال ہوگا تھا، 70% کا فرمایا کہ مجھے نہیں جانتا، میں نہیں جانتا ہوں. انہوں نے کہا ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے لوگوں کو کہ امام مالک کو 100 میں 70 کا جواب نہیں آتا. فرمایا یہی جا کہہ رہے کہ مالک یہ ہے، یہ جانتا ہے مالک اور کچھ نہیں جانتا، یہ امام ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا درجہ بلند فرمایا. اور امام مالک نے کہاں سے سیکھا؟ صحابہ کرام سے سیکھا. صحابہ کرام نے کن سے سیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات لوگ آ کے سوال کرتے، آپ حسن خاموشی اختیار کرتے، وحی نازل نہیں ہوئی. یسألونک عن الروح، یہودی نے سوال کیا روح کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ آتا تھا، وحی آئے گی کل آنا بتاؤں گا، وحی نازل ہوگی پھر بتاؤں گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، توقف کرتے اگر جواب نہ آتا. تو سلف کا یہی راستہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے وہی لوگ علماء ربانین بنے ہیں امت میں، علماء حق. یہ نہیں ہے کہ سائل سے جان چھڑانی ہے. جانتے ہیں جو پہلی شرط ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ فتوے سے جان نہیں چھڑانی بلکہ اپنی گردن آزاد کرنی ہے قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے حساب میں کہ میں نے جو جواب دیا وہی کچھ میں جانتا تھا. سائل کہاں جائے گا؟ کسی اور سے جا کے پوچھ لیں. یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پریشان ہے اسے پتہ نہیں ہے تو آپ کسی سے پوچھ کے بتا دیں, مسئلہ آسان کر دیں. دوسری شرط ایسا فرماتے ہیں غلط فہمی میں آخر میں بیان کروں گا کیونکہ بات غلط فہمیاں ظن کے متعلق ہیں. ہم نے ظن راجح کی بات کی ہے نا, تو اس میں کچھ غلط فہمی آخر میں انشاءاللہ مجھے یاد دلانا. دوسری شرط ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں ان يتصور السؤال تصورا تاما, یہ کہ سوال کا تصور سمجھ اور ادراک مکمل طریقے سے مفتی کرے. کیوں؟ لیتمکن من الحکم علیہ. یہ لام کون سی ہے؟ لیتمکن لام التعلیل ہے. یہ جواب ہوتی ہے کیوں کا. لیتمکن من الحکم علیہ, تاکہ وہ فیصلہ کر سکے, حکم دے سکے اس مسئلے میں جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے. فإن الحکم عن الشیء فرع عن تصوره, کیونکہ شرع حکم اسی تصور کی فرع ہے. یعنی جب کوئی شخص کوئی شرع حکم دیتا ہے, کوئی مفتی حکم دیتا ہے, تو جو اس نے تصور کیا ہے جیسے سمجھے اس مطابق اس نے فتویٰ دینا ہے. تو جب تک صحیح نہیں سمجھے گا صحیح فتویٰ نہیں دے سکتا. یاد رکھیں ایک مسئلہ ہوتا ہے. اس مطلب یہ ہوا کہ مفتی کو سب کچھ جاننا چاہیے, جیسے کہ فقہ الواقع حالات حاضرہ سے مکمل آگاہ ہونا چاہیے. ڈاکٹری امور میں فتویٰ تب تک نہ جب تک وہ ڈاکٹر نہ بنے. انجینئرنگ کے امور میں جب تک تو فتویٰ نہ دے جب تک وہ انجینئرنگ نہ پڑھ لے. جہاد کے امور میں تب تک فتویٰ نہ دے جب تک وہ خود مجاہد نہ ہو. اور حیض کے متعلق فتویٰ نہ دے جب تک کہ اسے حیض نہ آئے. یہ بات ہو سکتی ہے؟ مطلب کیا ہے؟ شیخ صاحب فرمانے کو اسے مسئلے کو اچھی طرح سمجھے. اور مسئلہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا خود اس علم کو حاصل کریں یا کسی اس علم کے عالم سے سوال کریں؟ کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر میڈیسن میں کوئی مسئلہ ہے, ضروری ہے کہ مفتی کو ڈاکٹر بننا چاہیے, بلکہ کسی ایسے ڈاکٹر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو, متقی پرہیزگار ہو, اس مسئلے میں ان سے پوچھ, پھر اس کے جواب کے مطابق جو ہے اپنا فتویٰ جاری کر دے. مسئلہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اب جو حالات ہیں میڈیسن کے ان سے واقفیت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہو گئی الحمدللہ. انجینئرنگ کے معاملے میں اسی طریقے سے, جہاد کے معاملے میں کیا ضروری کے میدان جہاد میں جائے, جہاد کرے, پھر فتویٰ دے؟ میرے بھائی وہ عالم ہی نہیں ہے یا وہ مفتی ہی نہیں ہے, جیسے کہ اگر شروط الاجتہاد میں آئے گا جو مجتہد نہیں ہے وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. تو اجتہاد کی شرطیں ہیں کہ عالم ہونا چاہیے, شریعت کا مکمل علم ہونا چاہیے. ہاں کہیں کہیں ویکنیس ہوتی ہے, انسان کی فطرت ہے, کمزوری ہوتی ہے انسان میں. جہاد کی شرطیں کیا ہیں, جہاد کے ارکان کیا ہیں, جہاد کے ضوابط کیا ہیں, جہاد کی موانع کیا ہیں, یہ جس کو نہیں آتے تو مفتی نہیں بن سکتا وہ. تو یہ جاننا ضروری ہے, اور آپ یہ جان سکتے بغیر جہاد کے میدان میں جانے کے, جان سکتے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اگر یہ لازم ہے تو مفتی پر کہ وہ پہلے جہاد کرے پھر فتویٰ دے, تب یہ بھی لازم ہے پہلے خون حیض کا خون جاری ہو مفتی کو, پھر حیض کے خون کے متعلق وہ فتویٰ دے. صحیح ہے کہ نہیں؟ حیض کے خون کے متعلق جو فتاوی علماء دیتے ہیں کیا عورتیں دیتی ہیں؟ یہ عورتیں خود مردوں کے محتاج ہوتی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ مرد علماء دیتے ہیں، وہ مسائل کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر جو ان سے سوال کیے جاتے ہیں اور جو حالات ہوتے ہیں معاشرے میں، پریکٹیکلی ان کی تطبیق کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں حیض کے مسائل کیا ہیں، استحاضہ کے مسائل کیا ہیں، دونوں میں کب لبس ہوتا ہے، کب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کب شک ہوتا ہے، دونوں میں کس طریقے سے الگ الگ کیا جاتا ہے دونوں کو. تو اس لیے کوئی بھی حکم جاری کرنے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو مفتی نے تصور کیسے کیا، سمجھا کیسے ہے. آئیے سمجھ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی جو لوگ جہاد کی مثلا فتاوا دیتے ہیں، جب ان کی فتاوا قرآن اور سنت سے ٹکراتے ہیں، شریعت کی بنیادی امور سے ٹکراتے ہیں، سلف کے عمل سے ٹکراتے ہیں، سلف کے سمجھ سے ٹکراتے ہیں، تو وہ غلطی کہاں پہ تھی؟ انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا کیسے ہے؟ سمجھ میں غلطی ہوئی تو فتوا میں بھی غلطی ہوئی. یعنی مثال دیتا ہوں میں، اب خودکش حملہ جو ہے کیا شرعاً جائز ہے؟ کیا یہ جہاد ہے؟ انہوں نے یہ سمجھا، بعض شریعت کے نصوص میں دیکھا، انہوں نے ان غلط فہمیاں ہوئی، ان غلط فہمیوں کو بطور دلیل پیش کی اور کہا کہ یہ جائز ہے. اب غلط سمجھا، جب غلط سمجھا تو فتوا کیا دیا؟ کہ خودکش حملہ جو ہے جہاد کا حصہ ہے اور یہ جائز ہے. تو فتوے میں غلطی کب ہوئی؟ جب اس مسئلے کے تصور میں سمجھ میں غلطی ہوئی. کیسا فرماتے ہیں، فإذا أشكل عليه معنى كلام، دوسری شرط کیا ہے؟ کہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھے، سمجھنے کے بعد پھر حکم صادر کرے، پھر فتوا دے. ٹھیک ہے. اچھا ایک مسئلہ ہے، اگر سائل نے سوال تو کیا ہے لیکن سوال ادھورا کیا ہے، تب مفتی کیا کرے؟ جیسا فرماتے ہیں، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي، جب اس پر مستفتی کے کلام میں اشکال واقع ہو، سأله عنه، تو اسے چاہیے کہ سائل سے سوال کرے. وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، اور اگر فتویٰ ناقص ہے، کوئی تفصیل کی ضرورت ہے سائل سے تفصیل کرنے کے لیے، استفصال کرنے کے لیے، تو اس سے تفصیل پوچھ لے. یا او ذکر تفصیل فی الجواب، یا مفتی خود تفصیل بیان کر دے بغیر سائل کے تفصیل کا بیان کرنے کے. تو تین چیزیں ہیں، تین طریقے ہیں. ایک، مستفتی نے سوال کرنے والے نے کسی مفتی سے سوال کیا اور مفتی یہ سمجھ رہا ہے کہ سوال ناقص ہے، کیا کرے گا؟ نمبر ایک، اسے کہے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے. نمبر دو، اسے کہے گا تفصیل بیان کرو، مثال ابھی آگے آئے گی. نمبر تین، وہ خود تفصیل بیان کرنا شروع کر دے مفتی جو ہے، تب بھی جائز ہے. تینوں سے بہتر کیا ہے؟ کہ خود تفصیل بیان کرنا شروع کر دے، یا اسے تفصیل پوچھے، اسے تفصیل پوچھے، تاکہ معاملہ مختصر بھی ہو جائے گا اور سننے والوں کو بھی آسانی ہوگی اور مفتی صاحب کو بھی آسانی ہو جائے گی. اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں، فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ عم شقيق، ایک شخص ہے، یہ وراثت کا مسئلہ ہے، ایک شخص سے مر گیا اور پیچھے چھوڑ گیا ایک بیٹی اور ایک بھائی اور ایک سگا چاچا، شقیق یعنی سگا چاچا، باپ کا بھائی. شقیق کا مطلب سگا یعنی سوتےلا نہیں ہے. اب سائل نے اس طریقے سوال کر کے خاموشی اختیار کی، ایک شخص سے مر گیا، اس نے پیچھے ایک بیٹی کو چھوڑا اور ایک بھائی اور ایک چاچا، سگا چاچا. اب مفتی بغیر استفسار کے جواب نہیں دے سکتا، سوال ناقص ہے. فليسأل عن الأخ، تو مفتی سوال کرے گا سائل سے بھائی کے متعلق، هل هو لأم او لا، کیا جو بھائی ہے،
ماسی بھائی ہے، ہمارا ماسی بھائی ہے، انتظار کر رہا
ہے. جو شخص مر گیا ہے، جس بھائی کو اس نے پیچھے چھوڑے، یعنی اس کا بھائی ہے، وہ بھائی اس کا سگا بھائی ہے یا ماں کی طرف سے سوتیلا بھائی ہے؟ اب سائل نے یہ بتایا تھا کہ اخ شقیق ہے یا نہیں؟ نہیں, سائل نے اخ بات کی, بس بھائی ہے. تو اب مفتی جو ہے یہاں پر استفسار کرے گا, تفصیل پوچھے گا کہ کیا سگا بھائی ہے یا سوتیلا بھائی ہے. پھر اس کے جواب, جب جواب دے گیا تو کہے گا سوتیلا بھائی, کہے گا سگا بھائی ہے, پھر اس کو جواب دے گا مکمل. اور یہ فصل پھر جواب, یا تو خود مفتی جو ہے جواب تفصیل سے بیان کرے گا. یوں کہے گا فَإِن كَانَ لِأُمْ فَلَا شَيْءَ لَهُ, اگر سوتیلا بھائی ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وَالْبَاقِ بَعْدَ الْفَرْضِ لِلْبِنْتِ وَالْبَاقِ بَعْدَ الْفَرْضِ لِلْبِنْتِ لِلْعَمْ, اور بیٹی کو جو فرض ہے اسے ملنے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ چاچا کے لیے ہے. تو بھائی کو کچھ ہی ملے گا جب بھائی کیا ہو, سوتیلا بھائی ہو. وَإِن كَانَ لِغَيْرِ أُمْ, اور اگر بھائی جو سگا بھائی ہو, فَالْبَاقِ بَعْدَ الْفَرْضِ الْبِنْتِ لَهُ وَلَا شَيْءَ لِلْعَمْ, تو پہلے بیٹے کو کوئی حصہ پورا ملے گا اور جو بچے گا وہ اس سگے بھائی کو ملے گا اور سگے چاچا کو کچھ نہیں ملے گا. مسئلہ آسان کر دوں میں, جب ایک شخص مر جاتا ہے اور پیچھے وراثت میں اس کے رشتے دار رہ جاتے ہیں, تو وراثت کی تقسیم ان رشتے داروں پر منحصر ہے جو باقی زندہ ہے, ٹھیک ہے. اور ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اگر ایک موجود ہے تو دوسرے کو حجب کر دیتا ہے, منع کر دیتا ہے, اسے حجب کہتے ہیں, یعنی اوڑ بن جاتا ہے, دیوار بن جاتا ہے, اس کی جگہ وہ لے لیتا ہے اور جو اس کے بعد ہے وہ وراثت سے کچھ نہیں لے گا. اس کی مثال یہ کچھ یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. ایک شخص مر گیا اور پھر پیچھے چھوڑ کے گیا ایک بیٹی, ایک بھائی اور ایک سگا چاچا. شیخ صاحب یہ فرما رہے کیونکہ سائل جو ہے اسے مکمل جواب, مکمل سوال نہیں پوچھا, تو پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے, بیٹی تو ایک ہی ہے, بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا, کوئی سوتیلی بیٹی بھی ہوتی ہے کیا؟ بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اچھا بھائی یا سگا ہوگا یا سوتیلا ہوگا, اور چاچا یا سگا ہوگا یا سوتیلا ہوگا, ٹھیک ہے. چاچا کے متعلق تو فرما دیا کہ شقیق ہے, سگا چاچا ہے, ٹھیک ہے. بھائی کے متعلق خاموشی اختیار کی. تو اب مفتی جو پوچھے گا, اچھا پوچھے گا کیوں؟ کیونکہ اگر بھائی سگا ہے تو چاچا کچھ نہیں لے گا, چاچا کو کچھ نہیں ملے گا وراثت میں سے, اور اگر چاچا سگا ہے بھائی سے ہوتا ہے تو بھائی کو کچھ نہیں ملے گا, چاچا کو ملے گا. تو فتوے میں اختلاف ہے کہ نہیں دونوں میں؟ یعنی آپ ایک شخص کو محروم کر رہے ہیں وراثت سے, اور کس کے کہنے پر؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ہماری مرضی نہیں ہے, یہ شریعت ہے, یہ دین ہے. جو لوگ جلد بازی میں فتویٰ دے دیتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ زندہ ہے تو بھائی بھائی لے گا, چاچا کچھ نہیں لے گا, کیا پتہ سوتیلا بھائی ہوتا, تو فتویٰ غلط ثابت ہوا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے, چاچا کو محروم کر دیا کہ نہیں, اور ذمہ دار اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ نہیں؟ دیکھ غلطی کیا ہوئی, ایک سوال نہیں کیا, چھوٹا سا سوال, جو نظر چھوٹا آتا ہے لیکن اس کے پیچھے کتنی بڑا معنی ہے. یعنی کہ شخص کو وراثت محروم کر دینا یہ عام بات نہیں میرے بھائی, یہ ظلم ہے, اور قیامت کے دن اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. تو جب اس نے سوال, سائل نے سوال نہیں کیا, تو مفتی کو چاہیے یا تو وہ خود اسے سوال کرو, پوچھے سگا بھائی ہے سوتیلا بھائی ہے, تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے, یا اگر وہ یہ سمجھے کہ اسے سمجھ نہیں آئے گی, یا مفتی خود تفصیل بیان کرنا چاہے, بعض اوقات جیسے ہوتی ہے, یہ بھی جائز ہے کہ مفتی خود تفصیل بیان کر دے کہ اگر بھائی سگا ہے تو چاچا کچھ نہیں ملے گا, اور اگر بھائی سوتیلا ہو تو چاچا گنا بھائی کچھ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. نمبر تین, ان یکون ہادی البال, لیتمکن من تصور المسئلہ وتطبیقها. مفتی کو چاہیے کہ وہ نرم مزاج ہو. کیوں؟ لیتمکن من تصور المسئلہ وتطبیقها, تاکہ اس کے لیے مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا اور اس کی ادلہ شرعیہ پر تطبیق کرنا ممکن ہو. وتطبیق على الادلہ الشرعیہ, فلا يفتي حال انشغال فکره بغضب او هم او ملل او غیرها. سو وہ ذہنی انتشار کے وقت فتوی نہ دے، خواہ وہ غصے کی وجہ سے ہو یا پریشانی و غم کی وجہ سے یا حزن و ملال یا کسی اور وجہ سے. جی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ تین شرطیں جو ہیں تھوڑا سا غور کریں. جی لفظ ترجمہ یہ کہ مفتی کو نرم مزاج ہونا چاہیے تاکہ وہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھے اور اس کی ادلہ شرعیہ پر تطبیق کرنا ممکن ہو. سو وہ ذہنی انتشار کے وقت فتویٰ نہ دے، خواہ وہ ذہنی انتشار غصے کی وجہ سے ہو یا پریشانی کی وجہ سے یا حزن و ملال کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو. ٹھیک ہے، تسلی ہوئی؟ الحمدللہ. اب میرا سوال یہ ہے، یہ تین شرطیں جو ہیں تعلق جانتے کس چیز سے ہے؟ جو بات میں نے شروع سے کی علم کے تین جو میں نے مرحلے بیان کیے ہیں ان کے بتائیں، ذرا غور کریں. پہلا کیا تھا؟ ان یکون المفتی عارفا بالحکم یقینیا او ظنا راجحا والا وجعل التوقف. پہلا کیا تھا؟ علم. نمبر دو، ان يتصور السؤال تصورا تاما يتمكن من الحكم عليه. یہ کیا ہے؟ فهم، سمجھ. نمبر تین، ان يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية. تسأل كيا هي؟ عملي تطبيق. اگر الذهن منتشر هو، علم بھی ہو سمجھ بھی ہو، اور ذهن منتشر ہو، کوئی غم ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو، کیا پریکٹیکلی تطبیق ہو سکتی ہے؟ مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے جب ذهن منتشر ہو تو مفتی فتویٰ نہیں دیتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو منع فرمایا ہے کہ قاضی اس وقت فیصلہ کر جب وہ غصے کی حالت میں ہو. لا يقضي القاض وهو غضبان، کیونکہ ذہن منتشر ہوتا ہے، اور جب ذہن منتشر ہوتا ہے تو مفتی کے لیے یا قاضی کے لیے یا عالم کے لیے مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کہ وہ جواب کس طریقے سے دے، اور غلطی کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. جی کیا نہیں پوچھنا چاہیے؟ اس کو تو پتہ نہیں ہے نا، یہ تو آداب میں آئے گا انشاءاللہ. یہ بات درست ہے کہ مستفتی کو وقت کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اور جگہ کا لحاظ کہ یہ وقت مناسب ہے کہ نہیں. بات اس نے کہ بعض اوقات بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ بندہ بیٹھا ہے اور آپ نے آ کے سوال پوچھا ہے، آپ کو نہیں پتہ کوئی پریشان ہے یا نہیں، تو پھر مفتی کو چاہیے، چاہے مستفتی اس کا خیال رکھے یا نہ رکھے، مفتی کو چاہیے کہ وہ فتوے کا خیال رکھے، اور کیونکہ شرعی حکم صادر کرنے والا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس لیے بعض اوقات اگر بعض علماء طالب علم یہ کہے کہ میں ابھی مصروف ہوں تو سائل کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کوئی طریقہ، جب فون کرتے اٹھاتے نہیں ہیں، یا کہتے ابھی میں مصروف ہوں. یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ امام سفیان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کچھ خرید رہے تھے تو کچھ شخص دوڑتا آیا اور کہا امام صاحب کوئی سوال پوچھا. میں کہا ٹھہر جاؤ، میرا دماغ پیسوں میں لگے، میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا. مسجد میں نہ جواب دوں گا تمہیں میں، کوئی طریقہ ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیں سلف کس طریقے سے یعنی فتاوا کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کو سبق بھی مل گیا. بھائی سیدھی سی بات ہے، میرے پاس آئے ہو، میں خرید فروخت میں لگا ہوں، یہ کتنے کا وہ کتنے کا، یہ اتنے کا، یہ ذرا کم کرو ذرا زیادہ کرو، یہ کوئی طریقہ کے سوال پوچھتے ہو، اور سوال بھی شرعی ہے، پھر جواب بھی تمہیں ابھی چاہیے. جیسا فرماتے ہیں واشترط الوجوب الفتوى شروط منها. اب شروط وجوب الفتوى، پہلے تھے اگر یہ شرطیں موجود ہوں تو اب فتوى دینا جائز ہے، اب یہ وہ شرطیں ہیں اگر موجود ہوں تو شرط دینا تو فتوى دینا واجب ہو جاتا ہے. شروط وجوب الفتوى، نمبر ایک وقوع الحادثة المسؤول عنها. پہلی شرط یہ ہے کہ حادثہ یا معاملہ جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس کا پیش آنا ضروری ہے، کہ وہ مسئلہ موجود ہو، کوئی خیالی مسئلہ نہ ہو. اگر یوں ہوا تو کیا کریں، وہ ہوا تو کیا کریں؟ نہیں, جب ہوگا پھر پوچھنا. تو مسئلے کا ہونا بہت ضروری ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ وَاقِعًا لَمْ تَجِبِ الْفَتْوَى, اگر مسئلہ موجود نہیں ہے اور کسی نے سوال کیا, اب مفتی پر واجب نہیں کو فتویٰ دے, خاموشی اختیار کرے یا اسے کہہ دے مجھے نہیں پتا, یا اسے کہہ دے بلکہ اسے کہہ دے اللہ اعلم, یا اسے کہ بلکہ یوں کہنا یہاں پہ مناسب ہوگا, وہ سلف سے ثابت ہے کہ جب مسئلہ درپیش آ جائے پھر میرے پاس آنا. اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثبت عن بعض السلف مثل ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ومسروق رحمہ اللہ انہم كانوا اذا سئلوا عن حادثه لم تقع لم يجيبوا ويقول للسائل اذا وقعت تعالى نفتيك. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی اور مسروق رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی جو ہیں, اگر کوئی شخص ایسا سوال کرتا ہے جو ابھی موجود نہ ہو, صرف خیالی سوال ہو جو واقع نہ ہو, اگر یہ معاملہ ابھی درپیش نہیں ہوا, تو وہ اسے کہتے, جواب دینے سے انکار کر دیتے اور یہ کہتے کہ جب یہ وقوع پیش آ جائے تو پھر آنا, پھر تمہیں جواب دیں گے. یہ سلف سے ثابت ہے. نہیں, یہ بات ہو رہی کہ ڈلیوری کے بعد کیا ہوگا بچے, یہ چیزیں موجود ہیں. شخص یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی چیز ہوئی نہیں ہے, ایک خیالی چیز ہے, ابھی آئی نہیں ہے, تو آپ نہیں دیکھیں. طالب علم کے لیے جائز, وہ آگے بات بیان کروں. طالب علم اگر علم کے لیے پوچھتا ہے, شیخ صاحب اس کا جواب بھی دیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی مسئلہ ہوا نہیں ہے, ابھی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے, تو اگر یوں ہوگا تو کیوں. یہ اسے فقہ کی کتابیں دیکھیں, بھر دیے بعض فقہا نے کتابوں کو, بھر دیا ہے یوں ہوگا تو ایسا کرنا, وہ ہوگا تو ایسا کرنا, ایسا کرنا, ایسا کرنا. یہاں تک بھی لکھ دیا کہ نعوذ باللہ بعض کتابوں میں کہ اگر پانی نہ ملے, مٹی بھی نہ ملے, کچھ بھی نہ ملے, تو پھر چھری پہ گندگی لگی ہے, پیشاب پخانا, تو چاٹ لیں زبان سے, پاک ہو جائے گی. یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ ابھی ایسا جب معاملہ پیش آئے گا, پانی بھی نہیں ہوگا, مٹی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, اور چھری ہوئے آپ کے پاس, آپ نے کچھ کاٹنا ہے کھانے کے لیے اور اس پہ گندگی لگی ہے, تب جواب دیں گے نا. اسے معاملہ تو ہونا پہلے, جب معاملہ نہیں ہے تو فقہ کہاں تک چلے گے؟ اب زبان سے چاٹ لیں پاک ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ بعض فقہا کے نزدیک کہ صرف پانی ہی نہیں بلکہ ہر مایا چیز جو ہے, لکوڈ چیز جو ہے, وہ پاک کر دیتی ہے ناپاکی کو. بہرحال تو لعاب میں سے ایک مادہ ہے تو وہ بھی پاک کر دیتا ہے, بلکہ اسے بھی بڑھ گئے. مثال کے طور پہ امامت کے متعلق, اب اگر امام بننا ہے اور دو شخص آگے سامنے آگے ہیں, تو کس کو آگے کریں گے؟ علم بکتاب اللہ, جو قرآن جی کے زیادہ علم رکھتا ہے. برابر ہو گئے اگر, دیکھیں اگر کہاں تک جائے گا, اگر مصیبت ہے, اگر اس اگر میں بڑی مصیبت ہے. اگر برابر ہو گئے علم بالسنہ, اگر برابر ہو گئے اکبر ہن سنن, عمر بڑی, اگر برابر ہو گئے قدموں میں ہجرہ, بارک اللہ فیک, ہجرت میں برابر ہو گئے, جی بس یہ کافی ہے بھائی. کسی کو آگے کر دے جائز ہے, لیکن فقہا کیا لکھتے بعض فقہا, تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی زیادہ بیوی خوبصورت ہے. اگر وہ بھی برابر ہوگی, دونوں کی بیوی خوبصورت ہو, یہ دیکھا جائے گا کس کا عضو تناسل چھوٹا ہے, نعوذ باللہ. دیکھیں یہ اگر کہاں پہ لے گیا. ابھی معاملہ درپیش ہو, ایسے لوگ موجود ہوں, سفر پہ جا رہے ہوں, اور سارے کے سارے حافظ قرآن, عالم قرآن ہوں, عالم حدیث بھی ہوں, ہجرت میں بھی برابر ہوں, عمر میں بھی برابر ہوں, پھر جا کے بیوی کو دیکھیں یا کوئی اور چیز دیکھیں, لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ تو فائدہ کیا چیز چیزیں لکھنے کا؟ ہاں واقعہ پیش آ گیا ہے, آپ شامل ہیں, آپ سے سوال کیا جا رہا, آپ امامت کر لینا, مفتی ہے نا تو آپ امامت کریں, آپ زیادہ علم رکھتے ہیں کہ نہیں, مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ تو اس لیے جب تک وقوع موجود ہے, شیخ صاحب اس مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ورنہ کوئی ایسے مسائل جو ہمیشہ ہوتے ہیں یعنی کسی کی بیوی حاملہ ہے, اگر وہ یہ پوچھے بھائی میں نام کیا رکھوں بچے کا, کوئی قباحت ہے اس میں؟ میں کہوں نہیں, جب پیدا ہو بعد میں آنا, اب نام رکھنے میں کیا مشکل, بھائی رکھ لو محمد رکھ لو, عبداللہ رکھ لو, عبدالرحمان رکھ لو, اچھے نام ہے, تو یہ فتویٰ جائز نہیں ہے کیا؟ جائز, کیا مشکل؟ اور دونوں صورتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں صورتوں میں فرق ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اچھا جواب دینا ضروری کیوں نہیں ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لعدم الضرورت, ضرورت ہی نہیں ہے. اب ضرورت ہے کہ ایسے سوال جواب دیا جائے؟ اچھا, الا یہاں پہ استثناء ہے, الا ان يكون قصد السائل التعلم, الا یہ کہ سائل جو علم حاصل کرے, طالب علم ہے, علم حاصل کرنے کے سوال کرے, فانه لا يجوز كتم العلم, اس صورت میں علم کو چھپانا جائز نہیں ہے, بل يجيب عنه متى سئل بكل حال, بل اب اس صورت میں واجب ہو جائے گا مفتی کے لیے طالب علم کو سمجھانا یا اس سوال کا جواب دیں جو اگرچہ ابھی واقعہ پیش نہ ہوا, صرف طالب علم کو سمجھانے کے لیے. نمبر دو, دوسری شرط وجوب کی, اللہ یعلم من حال السائل, نہیں گرم ہو گیا, گرم ہو گیا, اللہ یعلم من حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص وضرب اراء العلماء بعضها ببعض, دوسری شرط یہ جاننے کی کوشش نہ کرے کہ سائل کا پوچھنا, کہ سائل کے پوچھنے سے مقصد سرکشی یا رخصت تلاش کرنا یا علماء کرام کی آراء کا آپس میں موازنہ کرنا اور ان کے اقوال کو آپس میں ٹکرانا, یعنی مفتی جو ہے اگر وہ جان لیتا ہے کہ سائل جو ہے وہ کسی غلط مقصد کے لیے سوال کر رہا ہے اور غلط مقصد یہ ہے, یا تو وہ تعنت کے لیے, ہٹ دھرمی کے لیے سوال کر رہا ہے, یا تتبع الرخص یا رخصتیں اپنانے کے لیے کہ کسی نے فتویٰ دیا مشکل لگا اب دوسرے کے پاس جا کے آسانی کے پیچھے دوڑ رہا ہے, یعنی کسی نے فتویٰ کیا میں نے یہ عمل کیا حج میں تو کسی نے کہا دم واجب ہے, اب دوڑتا دم سے بچنے کے لیے کسی اور مقصد سے سوال کرنے کے لیے, اگر اسے پتا چلا کہ اس طریقے سے کر رہا ہے تو اسے جواب نہ دے. او ضرب اراء العلماء بعضها ببعض, یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس عالم کا قول سنتے ہیں فتویٰ لے کے پھر دوسرے کا سنتے تیسرے سنتے آپس میں ٹکراتے کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے علماء ہیں, سب کے اقوال ٹکراتے ہیں اور سب نے غلط جواب دیا ہے, اگر مفتی کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص ایسا ہے تو اس کو جواب نہ دے. او غیر ذلك, کوئی بھی مقصد ہو من المقاصد السیئہ جو برا مقصد ہو, فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوی, اگر جان لے کہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو فتویٰ واجب نہیں ہے. کیا کہے گا؟ اللہ اعلم. نمبر تین, الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضررا, فتوی پر ایسا معاملہ مرتب نہ ہو جس کا نقصان اور ضرر زیادہ ہو, یعنی اگر فتوی دینے سے نقصان اور بڑھ جاتا ہے, ضرر اور بڑھ جاتا ہے جواب دینے کے بعد, تو پھر جواب نہ دے. اگر اس پر ضرر زیادہ مرتب ہوتا ہو تو واجب ہے کہ فتوی سے رک جائے, یعنی کس نے سوال کیا ہے اور مفتی دیکھتا ہے کہ جواب سے انتشار زیادہ ہوگا, فتنہ بڑھے گا, مصیبت ہوگی جواب کی وجہ سے, تو خاموشی اختیار کرنا اس پر واجب ہے. یعنی مثال کے طور پہ اسلحہ کا بیچنا جائز ہے کہ نہیں؟ خرید و فروخت اسلحے کی جائز, انسان پروٹیکشن کے لیے سوال کر سکتا ہے, لیکن فتنے کے وقت حرام ہو جاتا ہے. پتہ ہے اب فتنہ ہے, بد امنی ہے, اب علماء فرماتے ہیں کہ حرام ہے, یا جیسے آج کل افرتفری کا زمانہ ہے, اور یعنی مثال پر پاکستان کے حالات آپ دیکھتے ہیں، حکمرانوں کی نہ کوئی عزت رہ گئی ہے اور ان کی نہ کوئی آبرو رہ گئی ہے، سیاستدانوں کو اس طریقے سے بات کریں جس طریقے سے کوئی صرف عام انسان ہی نہیں بلکہ آپ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بات کریں، اس طریقے سے بات ہو رہی ہے. اگر کوئی شخص ایسا سوال پوچھے حکمران کے متعلق اور مفتی دیکھتا ہے کہ مسائل بڑھ جائیں گے اور فتنہ اور بڑھ جائے گا، شریعت کی خلاف ورزی ہوگی، تب یہاں پر توقف اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں اور یہ کہ اللہ اعلم. وجہ کیا ہے؟ یاد رہے شریعت کا ایک قاعدہ ہے، بنیادی قاعدہ ہے، اگر ایک وقت میں نقصان اور فائدہ جمع ہو جائے تو پھر نقصان سے بچا جاتا ہے، اگر نقصان نہ ہو نقصان سے بچا جاتا ہے اگرچہ فائدہ حاصل نہ ہو. یعنی مفتی کے سوال کا جواب دینا میں فائدہ ہے، لیکن اس جواب میں نقصان نظر آ رہا ہے، فتنہ زیادہ ہوگا، انتشار زیادہ ہوگا. اب مفتی جو ہے اس قاعدے کو درء المفاسد مقدم ہے جلب المصالح، مفسد کو ختم کرنا مقدم ہے کس چیز پر؟ مصلحت کو پانے پر، مصلحت کو پانے پر. اب جواب دینے مصلحت ہے لیکن اس میں جو شر اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے جواب نہ دینا ہی بہتر ہے، بلکہ بعض میں فرماتے واجب ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہے گا کیا؟ جواب تو آتا ہے، اگر کہے گا لا اعلم تو جھوٹ ہے. کیا کہے گا؟ اللہ اعلم. اللہ اعلم کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ کس کا مطلب ہے میں نہیں جانتا ہوں؟ یہ سب میں بھی جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ اعلم جواب دے کے جان چھڑا لے. جیسا فرماتے ہیں الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضررا فان ترتب عليها ذلك وجب الامساك عنها دفعا لاشد المفسدتين باخفهما. دونوں مفسدوں سے بچنے کے لیے کم مفسدوں پر ارتکاب کر کے بڑے مفسدے سے، بڑے ضرر اور نقصان سے بچنا ضروری ہے. جیسا فرماتے ما يلزم المستفتی. اب باری آئی ہے مستفتی کی، سوال کرنے والے کو. جیسا فرماتے يلزم المستفتی امران، دو چیزیں لازم ہے سوال کرنے والے پر. نمبر ایک ان يريد باستفتائه الحق والعمل به. سائل اپنے سوال سے حق اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، حق کو جاننا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. لا تتبع الرخص، نہ یہ کہ رخصت تلاش کرنا او افہام المفتی، یا مفتی کو پریشان کرنا. بعض مفتی کسی سوال کرتے ہیں اسے گرانے کے لیے، یا اس کے ٹیسٹ لے کے اسے کتنا علم آتا ہے، یہ جائز نہیں شرائع. وہ افہام المفتی وغیر ذلک من مقاصد السیئہ، اس کے علاوہ کوئی بھی برا مقصد ہو تو یہ بات جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے سائل کے لیے. نمبر دو الثانی الا يستفتي الا من يعلم او يغلب على ظنه انه اهل للفتوى. یہ کہ وہ صرف اس سے سوال کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ وہ اہل علم ہے، یعنی مفتی جو ہے وہ اہل علم ہے، یا اس کے ذہن میں غالب ہو کہ اہل فتویٰ میں سے ہوگا. وہ چاہیے کہ سوال پوچھنے کے لیے مفتیان کرام میں سے زیادہ ثقہ اور اہل ورع مفتی کو اختیار کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ واجب ہے. وينبغي ان يختار اوثق المفتين علما وورعا وقيل يجب ذلك. يعني یہ بھی چاہیے کہ دو مفتیوں میں سے کس کا اختیار کرے جو زیادہ علم اور ورع تقوی رکھتا ہو. اور بعض علماء نے کہا یہ واجب ہے, مستحب نہیں ہے. کوئی عبارت ہے آپ کی مجھے لکھا اس میں نہیں ہے, میرے پاس صرف دو ہیں اس نسخے میں. جیسا فرماتے ہیں تیسرا ان یصف حالته وصفا صادقا دقیقا, یہ کہ اپنی حالت سچ اور باریک بینی سے صاف واضح بتا دے. کقول السائل, جیسے کہ سائل کا کہنا, ان نرکب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. کہ سائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے کر جاتے ہیں, اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہیں گے, کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته, سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کی مردار حلال ہے. طہور اور طاہر پر مجھے یاد ہے کبھی بات کریں گے. طہور فعول ہے, طاہر فاعل ہے, اور فعول فاعل سے زیادہ معنی رکھتا ہے, بڑھ کر, صیغہ مبالغہ ہے. فعول یاد ہے گرامر کے درس میں, فعول فاعل سے یعنی زیادہ فعل کرنے والا فعول بن جاتا ہے, فعل کرتے 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 فعول بن جاتا ہے. صابر بہتر ہے یا صبور بہتر ہے؟ کیا خیال ہے؟ صبر کرتے 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 انسان صبور بن جاتا ہے. شاکر بہتر ہے شکور بہتر ہے؟ شکر کرتے کرتے انسان شکور بن جاتا ہے, شکور بہتر ہے. اچھا طاہر بہتر ہے طہور بہتر ہے؟ طاہر کا مطلب ہے پاک, یہ پانی ہے یا پاک ہے. اسے میں نے استعمال کیا طہارت کے لیے, ایک دفعہ استعمال کیا, پھر دوسری دفعہ استعمال کیا, پھر تیسری دفعہ استعمال کیا, کیا بن گیا؟ طہور بن گیا. تو پہلے بہتر تھا یا اب بہتر ہے؟ طاہر بہتر ہے طہور سے. کیوں؟ اصل میں لغت کے اعتبار سے فعول جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے فاعل سے, الا کہ کوئی حکم شرعی آ جائے, کوئی دلیل مل جائے, تب لغت کے اعتبار نہیں ہوتا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ سائل نے کیا کیا, اپنی حالت کا وصف جو ہے وہ سچائی اور دقت کے ساتھ پیش کیا ہے تاکہ جواب دینے والے کو آسانی ہو جائے اور یہ پتہ چلے کہ واقعی سائل جو ہے وہ دلچسپی بھی رکھتا ہے اور اس کا ارادہ بھی نیک ہے. الرابع چوتھے نمبر پہ شخص فرماتے ہیں, ان ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه الا قد فهم الجواب تماما, یہ کہ جو کچھ مفتی کہہ رہا ہے اس پر متنبہ رہے, اس طرح کے اس کے ہاں سے اسی وقت اٹھ کر جائے جب اس نے مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیا ہو. یعنی مستفتی صاحب نے سوال تو کیا ہے, اب مفتی صاحب بیچارہ جواب دے رہا ہے اور مستفتی صاحب سوال کرنے والا جو کبھی کھجلی کر رہا ہے, کبھی فون پہ بات کر رہا ہے, کبھی اس سے بات کر رہا ہے, کبھی اوپر دیکھ رہا ہے, کبھی نیچے دیکھ رہا ہے, تو اسے سوال کیوں کیا اس نے؟ تو یاد رکھیں یہ بے ادبی ہے. یہ جتنے بھی امور ہیں یہ لازمی ہے طالب علم پہ یا سائل پہ مستفتی پہ. جیسے کہ ہم نے مفتی صاحب پر کچھ شرطیں لگائی ہیں اور کوئی آداب ہیں, تو مستفتی پر بھی کوئی آداب ہے, یاد رکھیں. بھائی کا یہ سوال ہے, کبھی کبھی مستفتی کو مفتی کا جواب پسند نہیں آتا, تو یہاں پر اپنی پسند کی بات نہیں ہو رہی. آپ کو یہ کہنا چاہیے کبھی کبھی مستفتی کو مفتی کا جواب صحیح نہیں لگتا شریعت کے ترازو پر, تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی اور مفتی سے پوچھے اور پھر اس مفتی کے پاس آئے اور کہے بھائی آپ نے یوں جواب دیا تھا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, میں نے کسی اور عالم سے پوچھا انہوں نے یوں جواب دیا, آپ ذرا وضاحت کیجیے. ادب کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ جواب مجھے پسند نہیں ہے وہ نفرت بوز کرنا دل میں پیدا کرنا یہ شرائن جائز نہیں ہے. چند غلط فہمیاں تھی اور بعض غلط مفہوم تھے. غلط فہمیوں میں سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے وصف کے متعلق معرفت سے جائز نہیں ہے, میں نے جیسے بیان کیا ہے. لیکن ایک حدیث میں آیا ہے مسند احمد کی روایت میں, علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے, تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده, اللہ تعالیٰ کو اچھے حالات میں جانو اللہ تعالیٰ تمہیں برے حالات میں جانے گا. معروف حدیث ہے کہ نہیں؟ اچھے حالات میں پریشانی میں تو سب دوڑتے ہیں، مصیبت میں سب دوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن اچھے اور خوشگوار حالات میں جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کی مصیبت اللہ تعالیٰ ویسے دور کر دیتا ہے، اور اگر مصیبت آ بھی جائے تو وہ ثابت قدمی عطا ضرور فرماتا ہے. تو یہاں پر تو معرفت کا لفظ استعمال ہوا کہ نہ، یعرفک فی شدہ، کون یعرفک؟ اللہ تعالیٰ کے مثال یعرفک. تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے معرفت کی صفت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں اس حدیث میں؟ جی، عربی زبان میں معرفت کا مطلب، جی کس چیز کے بعد جاننا؟ نہ جاننے کے بعد جاننا، شک کے بعد جاننا، الاستکشاف بعد اللبس، کہ مثلا میں لبس ہے، شک ہے، شک و شبہ ہے، پھر سچائی تک پہنچنا اس مرحلے سے گزرنے کے بعد، یہ معرفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو جانو اچھے حالات میں، اچھے حالات میں یہ نہیں کہ شک و شبہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جانو کا مطلب یہ ہے کہ تم غافل اللہ تعالیٰ سے دور ہو، اس غفلت سے نکلو، اور جو شکوک اور شبہات شیطان دل میں ڈارے اس سے نکلو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، توبہ کرو. تو پہلے معنی معرفت کا وہی ہے کہ لفظ ہے، شکوک و شبہات ہیں، دل سے نکالو اور معرفت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور جو جتنا اللہ تعالیٰ کو لوگ جانتے ہیں اتنا ہی اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباد العلماء، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ بہتر اور زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ عالم لوگ ہیں. اچھا، دوسری معرفت کا مطلب کیا ہے؟ یعرفک فی الشدہ، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ بھولیں گے نہیں. دوسری معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شک و شبہ ہوا بعد میں علم ہونا، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز نہیں ہے. لیکن عربی زبان معرفت کا دوسرا معنی بھی ہے. کیا ہے؟ کیا کہا آپ نے ابھی؟ بھولیں گے نہیں، یعنی آپ کو نصرت فرمائیں گے، تائید فرمائیں گے. تو معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جب مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولیں گے، جیسے کہ اس شخص نے اچھی حالات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی اور بھولا نہیں. دوسری غلط فہمی تھی کہ تم لوگوں نے یہاں پہ بات کی ظن کی، کہ ظن راجح ہو، یقین ہو یا ظن راجح ہو، تب فتویٰ دیا جاتا ہے. یاد رکھے، ظن کا مطلب ظن، گمان، گمان، ظن گمان کو کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، کسی واضح اور صحیح اجتہاد کے مطابق نہ ہو. پہلا ظن یہ ہوتا ہے بغیر کسی جد و جہد کے کیا جائے. مجھے گمان ہے یہ مسئلہ حلال بھی ہو سکتا ہے، حلال بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی جواب ہے؟ یہ جو ظن ہے یہ شرع جائز نہیں ہے، یہ بھی گمان ہے، یہ شرع جائز نہیں ہے، یہ مذموم ہے. اس کی مثال میں نے بیان کی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے اس مسئلے میں حرام یا حلال، کہتے ہیں میرا خیال ہے حرام ہی ہونا چاہیے. آپ کو خیال کون ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے حرام ہونا چاہیے. آپ یہ کہے کہ حلال ہے حرام ہے، کہیں میں نہیں جانتا ہوں. تو یہ ظن جو ہے، یہ گمان ہوا کہ نہ ہوا؟ جواب میں گمان ہے، لیکن یہ حرام مذموم ہے. دوسرے قسم کا ظن جو ہے وہ جد جہد کی بنیاد پہ ہوتا ہے، شریعت کے دلائل پہ نظر رکھنے کے بعد، بحث مباحثے کے بعد، نظر دہرانے کے بعد، وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. اب یہ ظن جو ہے جب وہ جواب دے گا تو ظن کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا ہے، یقین پر پہنچا، پھر وہ جواب دیتا ہے. یعنی اس کے لیے اب یہ جواب یقینی ہو گیا ہے، لیکن ایک مرحلے، کئی مرحلے گزرنے کے بعد اس نے یہ جواب دیا ہے. تو یہ ظن جو ہے ظن راجح ہے. جی نہیں، اجتہاد تو سب مفتی کرتے ہیں، جد جہد تو دونوں نے کیا ہے. یعنی پہلے جد جہد نہیں کیا، پہلے نے تو کہہ دیا بس، سوال سنا جواب دے دیا، بغیر جد جہد کیا. اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو کتاب دیکھ لے، کسی سے سوال کر لے، اس سے کہہ دیا میں نہیں جانتا ہوں. دوسرے نے جد جہد کیا، اس کو اس وقت نہیں آتا تھا تو اس نے کتابیں کھولی، سوال کیے، بعد میں جواب دیا. کہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. ون اس نے بھی کیا، ون اس نے بھی کیا، دونوں ون کیا ہے. لیکن ون کون سا محمود کون سا مضموم ہے؟ پہلا مضموم ہے, دوسرا محمود ہے, جائز ہے. تو ہم جب اس باب میں فتوی کے باب میں جب ون راجح کی بات کرتے ہیں, راجح گمان کی بات کرتے ہیں, تو وہ ہوتے جو جد جہد اور شریعت کے نصوص میں دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے. اس کی دلائل ہیں, اس کی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتق اللہ مستقاتو لا يكلف الله نفسا الا وسعها, اس استاد کے مطابق جد جہد کیا نہ کی. اب جو اس کے گردن میں بہار تھا اس نے اتار دیا کہ نہ اتار دیا, جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کیا نہ کیا, اس نے وہ کیا. دوسری دلیل سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ ایک مطلب جنابت کی حالت ہوئی, صحیح بخاری کی روایت میں ہے, تو انہوں نے کیا کیا, زمین پر لیٹنا شروع کر دی اور مٹی ڈالنی شروع کر دی. انہوں نے یہ سوچا کہ تیمم, وضو کے لیے تیمم ہاتھ چہرے سے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ حدث اصغر ہے, حدث اکبر میں کیا کرنا چاہیے, پوری مٹی جسم پہ مل لینی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دریافت کیا تو انہیں جب یہ عرض کی کہ میں نے اس طریقے سے جنابت کی حالت تھی اور میں آپ سے مسافہ نہیں کر سکتا تھا, اس لیے میں نے مٹی میں اس طریقے سے اپنے اوپر ڈال لی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو کا صحیح, انہیں تیمم کا صحیح طریقہ سمجھایا کہ دونوں ہاتھ ہتھیلیاں زمین پر ایک دفعہ ماریں, پھر اپنے پھونک ماریں, پھر اپنے چہرے پر دونوں ہتھیلیاں, پھر بائیں کو دائیں, دائیں کو بائیں پر اس طرح پھیر دیں. یہ جو طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا کہ جا کے دوبارہ نماز پڑھو جو تم نے اس حالت میں پڑھی ہے یا تم نے غلط کیا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے گمان کے مطابق, ان کو گمان تھا کہ نہیں, یقین تھا, ان کو یقین نہیں تھا, غلط الظن تھا, ظن راجح تھا کہ کیونکہ وضو میں ایسے کیا تو یہاں پر ایسے ہونا چاہیے, ہونا فرض ہے, نہیں یہ نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے, اس لیے انہوں نے اس طریقے سے عمل کیا. اور یہ بھی دلیل ہے کہ ظن راجح پہ عمل کیا جا سکتا ہے. اور تیسری تعلیل ہے کہ بعض مسائل, فقہ کے سارے نہیں, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اکثر مسائل, یہ غلط فہمی ہے, فقہ کے اکثر مسائل ظن راجح پہ نہیں یقینی طور پہ ہیں, بعض مسائل تو ظن ہے یقین نہیں ہے, جو اختلافی مسائل ہیں. یہ مثال کے طور پہ اب رکوع کے بعد ہاتھ کہاں پہ باندھنا ہے, سینے پہ باندھنا ہے, چھوڑ دینا ہے, کیا خیال ہے؟ سینے پہ باندھنا, بعض لوگ کہتے ہیں چھوڑ دینا ہے کیونکہ دلیل نہیں ہے اس کی. اب یہاں پہ جو فتوی دیتے دونوں ون راجح پہ بنیاد پہ, یقینی طور پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر باندھا جائے یا چھوڑا جائے, یقینی طور پہ نہیں, ون راجح ہے, کیونکہ یقینی طور پہ اس لیے کہ واضح دلیل نہیں ہے. اگر آپ سے فرما دیتے کہ ہاتھ سینے پہ باندھے رکوع کے بعد, تب تو مسئلہ ختم تھا کہ نہیں, یقین تھا کہ نہیں, یقین تھا. لیکن جب واضح دلیل نہیں ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھنے چاہیے, چھوڑنے چاہیے, اب علماء نے کیا کہ اجتہاد کیا ہے, جد و جہد کی ہے. تو ایک گروہ نے کہا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک سجدے میں نہ ہو جب تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس نہ آ جائے. تو جوڑ کیسے واپس آئے گا؟ اب دونوں گروہوں نے یہی اسی دلیل کو لیا ہے. تو ایک گروہ نے کہا کہ نماز سے پہلے صورت کیا تھی ہاتھوں کی؟ چھوڑنے والی صورت تھی, اس لیے جب آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے تو ہاتھ کہاں پہ رکھیں گے؟ چھوڑ کے رکھیں گے, کیونکہ جوڑ کیسے واپس آئے گا اپنی جگہ پہ جب آپ چھوڑیں گے. دوسرے گروہ نے کہا نہیں, ہم بات کر رہے ہیں ہاتھوں کی نماز کے وقت. نماز وقت ہاتھ چار جگہوں پہ ہوتے ہیں, اگر قیام کی حالت تو سینے پہ ہوتے ہیں, رکوع کی حالت میں تو گھٹنوں پہ ہوتے ہیں, سجدے کی حالت میں زمین پہ ہوتے ہیں, اور تشہد کی حالت میں رانوں پہ ہوتے ہیں. تو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نماز کے دوران ہاتھ نہیں چھوڑے جاتے, یہ نماز سے پہلے چھوڑے جاتے ہیں قیام کی حالت میں. تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ہاتھ نہیں چھوڑ سکتے, بلکہ آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں سینے پہ. تو رکوع کے بعد جوڑ کیسے واپس آئیں گے؟ سینے پہ باندھنے سے. کیسے؟ جیسے کہ رکوع سے پہلے کی حالت میں تھے. تو یہ جو دلائل ہیں آپس میں, یہ ون راجح کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دیا ہے دونوں گروہوں نے. اسے میرے نزدیک یہ ہے کہ جیسے آپ کا تقوی آپ کو حکم دے آپ وہی عمل کریں. ایسے مسائل میں ون راجح پہ عمل کیا جاتا ہے. بعض غلط مفہوم جو میں نے بیان کیے تھے, کچھ غلط مفہوم ہیں. نمبر ایک, یہ غلطی ہے کہ کوئی شخص فتویٰ دیتے وقت یہ پوچھے مفتی کے لیے, یہ غلطی ہے کہ فتویٰ دیتے وقت یہ سائل سے پوچھے تم کہاں سے ہو, لوگ کہے میں پاکستان سے، کہتا اچھا تمہیں فتوی دوں گا میں مذہب حنفی کے مطابق، تم مصر سے ہو اچھا فتوی دوں گا میں مذہب شافعی کے مطابق، تم سودان سے ہو میں فتوی دوں گا مذہب مالکی کے مطابق، یہ شرائن جائز نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ سائل جو سوال کرے، مفتی جو ہے کسی بھی مذہب یا کسی مسلک کی طرف رجوع کیے بغیر قرآن سنت و سلف صالحین کی روشن منہج کی طرف رجوع کر کے اس سائل کو جواب دے. کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اللہ تعالی نے یہ نہیں سوال کیا کہ تم نے اماموں کو کیا جواب دیا، اور رسول کیا لے کے آئے؟ قرآن اور سنت کو لے کے آئے، اور ان کے جانشین صحابہ نے قرآن و سنت کو براہ راست سیکھا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے بہتر لوگ ہیں جو شریعت کو سمجھنے والے ہیں. اس لیے مفتی کو چاہیے کہ وہ کسی خاص مذہب کی بنیاد پر فتویٰ نہ دے، بلکہ اس پر فرض ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق فتویٰ دے. دوسری غلط فہمی، فتوے کو کے اختلاف کو دلیل بنانا کسی مسئلے کے جواز کے لیے، کسی حکم کے جواز کے لیے، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے تو جائز ہے. مثال کے طور پہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا، کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. یہ کہاں کی بات ہے؟ دلائل پر دیکھیں. آپ کوئی علمی بات کریں، علم کے مطابق بات کریں. میں نے پیچھے درس میں چار مختلف قسم کی وجوہات بیان کیے تھے اس سوال کے جواب میں، تو علمی باتیں تھیں قرآن سنت کے مطابق. یہ جو لوگ ایسے بعض لوگ جو جواب ایسے دیتے ہیں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں محض خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں، واللہ اعلم. ورنہ ایسے مسائل میں یہ کہ اختلاف مسئلہ ہے تو یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، سبحان اللہ. بلکہ بعض لوگ فتاوے دیتے ہوئے، اللہ رحم کرے ہم سب پہ، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس لیول پر پہنچنے کے بعد بھی، یعنی فتوے کے لیول پر پہنچنا عام بات نہیں ہے، کہ ایسے عجیب و غریب حرکتیں کر عجیب و غریب جواب دیتے ہیں کہ واللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ. مجھے یاد ہے ایسے کئی سال پہلے، 15-16 سال پہلے پاکستان میں تھا، تو یہ بیمہ پالیسی والے کافی پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ میرے پاس میڈیکل کالج میں تھا میں، اور کوئی میرا کلاس فیلو کے توسط سے آیا تھا، بھائی آپ لوگ سعودی عرب سے آئے ہیں تو پیسے آپ لوگوں کے پاس اس طریقے سے، اس کی گاڑی کی وہ پالیسی ہمارے پاس، بیمہ زندگی کی یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا جی دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں شرائن جائز نہیں ہے، جو تھوڑا سا مجھے علم ہے اس زمانے میں. تو آپ ایسا کریں، فلان شخص ہے اس سے فتویٰ لے کے آئیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تیار کو مسئلہ ہے، ابھی گئے، ابھی آیا، گیا گاڑی پہ، آدھے گھنٹے کے بعد واپس آیا، وہ ڈائری بڑے سے سینہ تان کے ڈائری پہ اس نے ڈائری دیکھا، اس نے دیکھو اس نے فتویٰ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور سگنیچر مہر بھی لگی ہوئی ہے. میں نے دیکھا، میں نے کہا میں نے اس کی طرف تو آپ کو نہیں بھیجا تھا، میں نے تو جس شخص کی طرف بھیجا اس سے اپنا فتویٰ لینا تھا، یہ کہاں سے آپ لے کے؟ کہتے ہیں یار یہ بھی تو مفتی ہے، گورنمنٹ کی مہر لگے کہ نہیں لگی؟ میں نے کہا گورنمنٹ کی مہر لگے میں نہیں جانتا ہوں، جہاں پر میں نے بھیجا اس سے فتویٰ لگے، وہ تو نہیں تھا. میں نے کہا نہیں تو میں نہیں جانتا ہوں، آپ کل جائیں پرسوں جائیں جب بھی جائیں، یہ وہ عالم جس کی میں قدر کرتا ہوں اور اس کے ورع اور تقوی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر میں بہتر سمجھتا ہوں، اس کا فتویٰ لے کے ہیں. کہتے ہیں یار پڑھیں تو صرف، واللہ اس میں تعجب لے کے کہتے ہیں کیونکہ پاکستان دارالحرب ہے تو اس میں سب کو جائز ہے، بیمہ پالیسی بھی جائز ہے، پاکستان دارالحرب ہے یاد رکھیں، یہ فتویٰ ہے. میں نے اسے کہا دارالحرب جانتے کیا مطلب ہے؟ یعنی سب کچھ جائز ہے، یعنی اعوذ باللہ پہ زنا کاریں بھی کرنا شروع کر دے جائز ہے، پھر نہ تو آپ کی عزت محفوظ نہ ہمارے گھر کی عزت محفوظ، پھر سود بھی جائز ہے، تو قتل بھی جائز ہے، سب تو جائز ہے نا، دارالحرب ہوتا کیا ہے؟ میں کہا اللہ تعالیٰ ڈرنا چاہیے ایسے مفتیوں کو اور ایسے مستفتیوں کو. آپ کو تو پیسے کی لگی ہے، اس میں پوچھا تھا آپس میں ایسے ہاتھ پکڑے کتنے دیے تھے، کہتے 50 روپے دیے تھے، یہ فتوی بکے 50 روپے میں، اللہ تعالیٰ کے دین سے مذاق کرنا نعوذ باللہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ اور آخر میں ایک بات میں نے بیان کی تھی، کیا ایک کم علم انسان سے سوال کیا جا سکتا ہے جبکہ ایک زیادہ علم رکھنے شخص موجود ہو؟ یعنی ایک عالم ایک طالب علم ہے اور کسی نے طالب علم سے سوال کیا ہے جبکہ عالم موجود ہو، اگرچہ اس وقت مجلس میں نہ ہو کہیں اور پہ ہو، لیکن کیا جائز ہے؟ یعنی جدہ میں علماء ہیں اور کوئی شخص طالب علم سے سوال کر علماء کی موجودگی میں، جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، میں دلیل پوچھوں گا. جی آپ کہتے جائز ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم. الحمد للہ، ہاں جان چھوڑا کہ نہیں، بہت بڑا آسان، بڑا پیارا جواب ہے. اللہ نہیں پتا، اللہ اعلم بس، خراب تکلف کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم. اللہ اعلم، جائز ہے کہ فاضل کے ہوتے مفضول سے سوال کرنا جائز ہے، الا یہ کہ مفضول کے جواب میں یا مفضول کے جواب سے کوئی غلطی واضح ہو جائے تو پھر فاضل کو واپس لوٹا جائے گا، یا فاضل کے جواب میں غلطی ہو اور مفضول جو طالب علم ہے، فاضل عالم مفضول طالب علم یعنی، اور مفضول جو ہے اس کے جواب میں زیادہ دلائل قوی ہوں تو تب اب فاضل قول کو چھوڑ سکتے، مفضول کے قول کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ حق کی اتباع واجب ہے چاہے وہ عالم کے منسلک یا طالب علم کے منسلک ہیں. کیا عالم معصوم ہے؟ غلطی ہو سکتی ہے. ہمارے پاس پیمانہ عالم نہیں ہے، ہمارے پیمانہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت اور دلیل. اس کی ایک دلیل بھی ہے. ایک مرتبہ دو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے بیٹے نے فلاں کی بیوی سے زنا کیا، تو بعض لوگوں نے سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا. تو قصہ لمبا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ نہیں کہا میرے ہوتے آپ نے کسی اور سے کیوں پوچھا، مدینے میں رہنے والے تھے، کسی اور صحابی سے پوچھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ آپ میرے ہوتے آپ نے کیوں سوال پوچھ لیا وہاں کسی اور سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، جو صحیح جواب تھا اس کو برقرار رکھا، جو غلط تھا اس کا صحیح جواب دیا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.